خز تو بے رب کعبہ صدائے مولا علی ہے میں کامیاب ہوا صدائے مولا علی ہے میں کامیاب ہوا
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على اسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن ابي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمتیں یہدونا بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قادر ایام شہادت امیر المومنین کے حوالے سے ان سے روزہ مجالس میں آپ کی خدمت میں عنوان کلام کے طور پر سورہ سجدہ کی 24 نمبر آئے کریمہ کو انتخاب کیا گیا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ وجعلنا منہم اور ہم بناتے ہیں ہم قرار دیتے ہیں ان میں سے ائمہ کو یہدونا بامرنا جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے لما صبروا چنانچہ انہوں نے صبر کیا وکانو بی آیاتنا یوقنون اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے ہیں. عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ گفتگو بہت ہے آیت میں گنجائش بہت ہے آیت میں گفتگو کی لیکن سے روزہ مجالس میں ہم نے اپنی گفتگو کو متمرکز کیا ہے کنسنٹریٹ کیا ہے اس مرحلے پر کہ جہاں پر گفتگو کا عنوان یہ ہے بحث یہ چل رہی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَ مِنْهُمْ أَئِمَّا ہم بناتے ہیں امام تو آیت تو وضوح کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ ہم بناتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ امام وہ بنائے. اب جو انہوں نے بنایا جس طریقے سے بھی بنایا بحث اب ہم اس میں نہیں کر رہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو بھی آپ نے تعریف کی امامت کی الامامہ ہی ریاست و فی الدین و دنیا یہ آپ نے تعریف کی اور تعریف کرنے کے بعد جو ٹائٹل دیا آپ نے امام کو وہ تھا خلافت. تو ہم نے کل عرض کیا کہ خلافت رسول سے نہیں چاہیے خلافت رسالت سے چاہیے اس لیے کہ شخص رسول کے ہٹ جانے کے بعد جو بھی اس جگہ پر آ کر بیٹھے گا عربی لغت کے اعتبار سے وہ خلیفہ ہو جائے گا. ایسی خلافت نہیں چاہیے. خلافت وہ چاہیے جو امور دین میں رسالت کے عہدے کی طرح سے، رسالت کی طرح سے امور دین کی ریاست کو اپنے ہاتھ میں لے سکے۔ اب جب رسول خود کسی کا خلیفہ ہے، ہے یا نہیں؟ نبی یا رسول کس کا خلیفہ ہے؟ اللہ کا۔ جب خود کسی کا خلیفہ ہے، خود کسی کا جانشین ہے، تو جانشین کا جانشین خود بخود اصل کا جانشین ہو جاتا ہے۔ پس جسے تم ٹائٹل دے رہے ہو خلیفۃ الرسول کا، اگر تو یہ صرف رسول کی جگہ بیٹھنے والا ہے تو جتنے مرضی بنا لو، جتنے مرضی بنا لو، مسئلہ نہیں ہے۔ رسول جہاں بیٹھا کرتے تھے، اب جو بیٹھ رہا ہے، رسول سے خلیفہ جتنے مرضی۔ لیکن اگر رسالت سے خلافت کی بات کرو گے، رسالت کے جانشین کی بات کرو گے، تو رسالت اگر خود کسی کی جانشین ہے تو یہ جانشین خود بخود اس کا ہو جائے گا۔ لہذا ہم نے اس سے پوچھا، اے پروردگار، کیا تو اپنے جانشین لوگوں سے بنوایا کرتا ہے یا خود بناتا ہے؟ آواز دی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں، کسی اور سے بنوایا نہیں کرتا۔ اور جب بناتا ہوں تو معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ میں اسے خلیفہ بناتا ہوں کہ جب اسے تعلیم دوں اور فرشتوں کو بھی تعلیم دوں تو اس کی صلاحیت، اس کی استعداد حتیٰ فرشتوں سے افضل ہونی چاہیے۔ یہ مقام علم میں فرشتوں سے افضل ہونا چاہیے۔ تو پھر معلوم یہ ہوا کہ جس کو بھی خلافت الرسول ملے گی، جو بھی رسالت میں پیغمبر کا جانشین ہوگا، کم از کم اس کا علم فرشتوں سے افضل ہونا چاہیے۔ یہ کم از کم معیار ہے۔ اب مرحلہ یہی ہے، دیکھیے مسائل یہیں سے شروع ہوتے ہیں کہ جب اس طرح کی مشکلات سامنے آئیں اور پھر خلافت الرسول سے لوگوں نے یہ چاہا، ادھر سے دیکھا کہ اس طرح کا خلیفہ کچھ ہی عرصے کے بعد ملوکیت میں تبدیل ہو گئی خلافت، تو پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے، مشکل ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، ہم تو خلیفہ رسول بنانا چاہ رہے تھے، یہ کچھ اور بن گیا۔ تو انہوں نے کہا عبارت کو ہی تبدیل کر دو، امامت کے ہی نئے سلسلے کو نکالو۔ کہا امامت سے مراد وہ ہے کہ جو ریاست فی الدین فقط، دنیا کو نکال دو، صرف دین میں۔ لہذا کچھ امامت کے سلسلے جاری ہوئے، فلاں کو امام کہا گیا، فلاں کو امام کہا گیا، آئمہ حق کے مقابلے میں بہت سارے امام بنے۔ بنے بنے یا نہیں بنے، تاریخ میں ہیں۔ کہا بھائی یہ امام ہے، تو ہم نے کہا بھائی یہ امام جس کو تم ریاست دین دے رہے ہو، اس امام کا مرحلہ یہ ہے کہ جب دین کے دائرے میں آ کر امامت کی بات ہوتی ہے تو پھر خدا سے پوچھتے ہیں، تو نے کبھی کسی کو امام بنایا یا نہیں؟ اگر بنایا تو کوئی معیار، کوئی ملاک، کوئی مرحلہ ایسا کچھ تو ہے ہوگا جو کہ ہم، جس کے ذریعے سے یہ اسٹینڈرڈ کوئی دیا ہوگا، جس اسٹینڈرڈ پر آ کر ہم دیکھیں کہ اگر دین کے دائرے میں کبھی کسی نے امام بننا ہو تو وہ کس معیار پر آنا چاہیے، وہ کس اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے۔ تو بہت سارے مقامات، امامت ایک اتنی مفصل بحث ہے قرآن میں کہ اگر کھولا جائے باب کو تو بہت ساری گفتگو ہے۔ لیکن جس طرح سے کل پہلا خلیفہ اللہ نے بنایا اور پہلے ہی مقام پر ایک اسٹینڈرڈ بتا دیا، اسی طرح سے قرآن نے پہلے امام کا ذکر کیا اور اسی مقام پر امامت کے سٹینڈرڈ کا بھی ذکر کر دیا۔ اس سے پہلے اللہ نے کسی کو امام نہیں کہا۔ کون سا مرحلہ ہے؟ سورہ بقرہ 132 نمبر آیت، پروردگار ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور اس وقت کو اے حبیب یاد کرو، کون سا وقت؟ جب تمہارے پروردگار نے ابراہیم کو مبتلا کیا کلمات سے۔ کتنا مقام ملتا جلتا ہے جناب آدم کے مقام سے، ہاں؟ ادھر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہاں پر بھی کہا، وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ، ادھر کہا اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، یہاں پر فرمایا اے حبیب اس وقت کو بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے ابراہیم کو مبتلا کیا، وہاں پر فرمایا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں زمین پر۔ یہاں پر ابراہیم کو آگے چل کر کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں بنا رہا ہوں امام۔ تو پہلے ہی مرحلے میں اللہ نے بتا دیا کہ جب بھی امام بنے گا، اگر دین کے دائرے میں ہوگا، ہم بنائیں گے، ہم بنائیں گے۔ اب مقام کیا ہے، کس کو بناتا ہے؟ کیا ہر ایک کو ابتلا کرتا ہے؟ ہاں، اللہ ہر ایک کو مبتلا کرتا ہے، لیکن ابتلاعات کا درجہ ہے۔ اللہ سب کو آزماتا ہے لیکن آزمائشوں کے درجے ہیں اور انہی درجات کے اعتبار سے اللہ لوگوں کو مقامات عطا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی روش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وہ امتحانات میں مبتلا کرتا ہے اور ہر کوئی جو بھی اس مقام سے ابتلا کے مقام سے صبر کے ساتھ گزر جائے، دین کے ساتھ گزر جائے، ایمان کی بقا کے ساتھ گزر جائے، اللہ اسے کوئی نہ کوئی مقام عطا کرتا ہے. کبھی اللہ نے فرصت دی اور انشاءاللہ ایمان کو ہم نے موضوع بنایا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پہلا امتحان انسان کا ہوتا ہے. جوالی سی گفتگو کر دوں ابھی خالی تاکہ اپنے مقام تک پہنچ سکوں. انسان کے کفر کا امتحان ہوتا ہے، اگر گزر جائے اس امتحان سے سالم اللہ اسے مسلمان بنا دیتا ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں بنتا. لہذا جب آئے بدو اور کہا ہم ایمان لے آئے، کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا. یہ اعراب، یہ بدو آ کر کہتے ہیں تم سے کہ ہم ایمان لے آئے، خبردار ان سے کہو ابھی لما يدخل الايمان في قلوبهم، ابھی تمہارے دلوں میں، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. یہ گفتگو واقعی ایک بڑی اچھی گفتگو ہے. بہرحال اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک خاص مقام پہ چل رہی ہے جس سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں. امروہہ سوسائٹی میں صبح جو ہمارا دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اس کا موضوع ہی قلب ہے. یہاں پر ہم نے 5 دن اس کی ایک ابتدائی گفتگو کی تھی، اس میں بہرحال وہ مفصل گفتگو نہیں ہو سکی. یاد رکھیے گا، جب تک اعتقاد عقل کے مرحلے میں ہے اثر نہیں دکھاتا. اسلام اس ایمان، ایمان کے درجے، پہلا درجہ جب عقل میں آ جائے، عقل کو سمجھ میں آ جائے کہ بت پرستی غلط ہے، عقل کو سمجھ میں آ جائے کہ شرک غلط ہے، عقل کو سمجھ میں آ جائے کہ کفر غلط ہے. ابھی عقل کو سمجھ میں آ گیا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول کہہ دیا، یہ ہو گیا مسلمان. لیکن جب تک اعتقاد عقل میں رہتا ہے اثر نہیں دکھاتا. جب عقل سے سفر کر کے قلب میں آتا ہے تو جیسے ہی قلب میں وارد ہوتا ہے آزاد اس کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس مرحلے کو کہتے ہیں ایمان، اس مرحلے کو کہتے ہیں ایمان. ایمان کا پہلا درجہ محرمات سے دوری، ترک معصیت جسے کہتے ہیں. یہ ترک معصیت کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ہم اور آپ عقائد کی، اصول دین کی فہرست، پہلے کیا ہے؟ توحید، پھر نبوت، پھر امامت، آخر میں قیامت. یہ ترتیب ہے ان کی عظمت کے اعتبار سے. لیکن ترتیب انسان، جب انسان تربیت کے مراحل میں آتا ہے، پہلا مرحلہ ایمان کا جو مؤثر ہوتا ہے انسان کے اوپر وہ قیامت ہے. جب تک یہ، اس کو ذہن میں بیٹھا لیجئے، موضوع کبھی ملا تو انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا، یہ یاد رکھ لیے، اس کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیے، جب تک انسان کے اندر قیامت کا عقیدہ راسخ نہیں ہوتا وہ ایمان کی وادی میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، تقوی کی وادی میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تقوی کے لیے ترک معصیت ضروری ہے، ترک معصیت کے لیے کسی عذاب کا خوف ضروری ہے. جب تک نفس کے اندر خوف نہیں آ جاتا ترک معصیت نہیں کرتا، تب تک اس کے اندر خوف نہیں آ جاتا. یہ خوف واقعاً انسان کے دل میں جگہ پکڑ لے، واقعاً انسان کے دل میں اگر اپنی جگہ پکڑ لے تو یہ خوف کیا کرتا ہے؟ شیطان کے وسوسوں کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. اس لیے کہ جب نفس کسی شے سے ڈرنے لگتا ہے تو اس کام کو کرنے کے لیے جتنی مرضی شیطان کوشش کر لے. لہذا قیامت پر ایمان، اللہ کے عذاب سے ڈرنا ایمان کی پہلی سیڑھی ہے. جس کو یہ مرحلہ نصیب ہو جائے وہ ترک معصیت کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے. جیسے ہی ترک معصیت کرتا ہے وادی تقوی میں داخل ہو جاتا ہے، ایمان کی پہلی سیڑھی حاصل ہو جاتی ہے. تقوی کے بغیر منزل امامت سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی، تقوی کے بغیر منزل امامت سمجھ میں نہیں آ سکتی. ابھی مجھ جیسے گناہگار جو امامت کرتے رہتے ہیں، مجھ جیسے گناہ جو مولا کرتے رہتے ہیں، ابھی ولایت کی کرن میرے وجود میں پھوٹی ہی نہیں ہے. تمہیں کیا معلوم ولایت ہوتی کیا ہے، ولایت کی قوت کیا ہے؟ جو معصیت کر رہا ہو وہ اپنے آپ کو مطیع مولا نہیں کہہ سکتا. جو امام کا مطیع نہ بن سکے اسے حق حاصل نہیں اپنے آپ کو موالی کہنے کا. جو امام کی اطاعت نہ کر سکے اسے حق حاصل نہیں ہے اپنے آپ کو موالی کہنے کا. اس لیے کہ امام کی اطاعت کا تو مرحلہ یہ ہے کہ انسان دنیا کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے 5 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو، 5 قدم کے فاصلے پہ کھڑا ہو، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی حاصل ہو رہی ہو، اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن تلوار کے 5 قدم کے فاصلے پر ہو، پوری جنگ انڈر کنٹرول ہو، اور امام کہہ دے مالک اشتر واپس آ جاؤ، اب پتہ لگا مطیع امام کسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ تو جو اس مقام پر تلوار کو نیام میں واپس رکھ کر آ جائے اسے مالک اشتر کہتے ہیں، اور اسی لیے اسے مطیع للہ کہتے ہیں کہ جو امام اگر نہ کہے تو کربلا میں تلوار کو نیام سے نکالتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا مطیع ہے، امام کہہ دے تو تلوار کو نیام سے لہذا یہ یاد رکھیے گا، جب تک ترک معصیت کا مرحلہ حاصل نہ ہو جائے امامت کا انوار، امامت کے انوار قلب میں آ ہی نہیں سکتے، نہیں آ سکتے، پھر میرا دعویٰ صرف زبانی ہے، ہاں بہک کر مولا مولا کرنا بہت آسان ہے، ولا کی شراب پی کر اطاعت کے مراحل میں داخل ہونا اور مہنگا۔ لہذا جب امامت کا مرحلہ آتا ہے انسان اطاعت کے اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے جہاں نہ مستحب ترک ہوتا ہے نہ مکروہ انجام پاتا ہے، تو اس قابل ہوتا ہے کہ انوار نبوت کو اپنے اندر قلب کر، انوار نبوت کو اپنے اندر جذب کر سکے، جو انوار نبوت کو اپنے وجود میں جذب کر لے آتا ہے رسول سے ملنے کے لیے، رسول کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، ماں نے واپس بلایا ہے، واپس چلا جاتا ہے، وجود چلا جاتا ہے، وجود کی خوشبو چھوڑ جاتا ہے۔ لہذا پیغمبر آتے ہی سوال کرتے ہیں، مجھے کسی کی خوشبو سنگھائی دے رہی ہے؟ کہا پیغمبر کوئی نہیں، کہا نہیں کوئی تو آیا تھا، میرا منتظر رہا تھا، کہا اویس سے قرنی آیا تھا، اس لیے کہ نبوت کے آثار قلب میں جذب ہو چکے ہیں۔ جب انسان کا قلب آمادہ ہو جاتا ہے نبوت کے آثار کو جذب کرنے کے لیے تو انسان اس مرحلے میں چلا جاتا ہے جسے مرحلہ ابرار کہتے ہیں، یہ مرحلہ ابرار ہے، ابرار کا مرحلہ، اس سے آگے کا مرحلہ اگر گزرنا ہو، اس سے آگے کے مرحلے میں جانا ہو تو پھر وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر انسان سے حتیٰ ترک اولا بھی سرزد نہیں ہوتا، جب ترک اولا سرزد نہیں ہوتا تو قلب قابل ہو جاتا ہے توحید کی نورانیت کو جذب کرنے کے لیے، جس قلب میں توحید کی نورانیت جذب ہو جائے اس کے اعضا سے توحید کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جس سے توحید کے آثار ظاہر ہو جائیں اہل بیت اسے باہر کھڑا رہنے نہیں دیتے بلکہ بلا کر کہتے ہیں السلمان منا اہل البیت۔ انوار توحیدیہ آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ تو میں نے بڑا ایک جسے کہتے ہیں چھوٹا سا ٹیبل آپ کے پاس، ٹیبل آف کنٹینٹ آپ کو سنا دیا، کبھی تفصیل انشاءاللہ رہی عرض کروں گا۔ یہ مراحل ایمان ہے، انسان جیسے جیسے ابتلاءات سے گزرتا رہتا ہے صبر کے ساتھ اللہ مقامات عطا کرتا رہتا ہے، یہی اللہ کی سنت ہے ائمہ کے بارے میں، یہی سنت ہے اللہ کی انبیاء کے بارے میں، لہذا ہر نبی پیغمبر نہیں ہو، رسول نہیں ہوتا، ہر رسول اولی العزم نہیں ہوتا، ہر اولی العزم صاحب شریعت نہیں ہوتا، ہر صاحب شریعت صاحب کتاب نہیں ہوتا، ہر صاحب کتاب ختم المرسلین، سب درجات ہیں، ابتلاءات سے گزرتا جاتا ہے درجات ملتے چلے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے جب حضرت ابراہیم سے یہ کہا وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے مبتلا کیا ابراہیم کو کلمات کے ذریعے سے، تو میرا پہلا سوال یہ ہے یہ کلمات ہیں کیا جن سے جناب ابراہیم کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ لیکن مرحلہ بعد میں عرض کروں گا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم نے ان تمام کے تمام کلمات کو تمام کیا، کامل کر دیا، تو کیا ہوا؟ قال، اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما۔ اتمہن یہ بتلا رہا ہے کہ ابراہیم نے اس امتحان میں ذرہ برابر بھی غلطی نہیں کی، ذرہ برابر بھی، اتمہن پوری کامیابی کے ساتھ، پوری تمامیت کے ساتھ امتحان دے دیا، تو اللہ نے کیا کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کے لیے کیا بنانے جا رہا ہوں؟ امام بنانے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی پروردگار نے یہ آواز لگائی انی جاعلک للناس اماما، جناب ابراہیم ایک مرتبہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر دست دعا بلند کی، پھر منظر کتنا مل رہا ہے حضرت آدم کے منظر سے، وہاں جب خلافت کی باری آئی فرشتے آگے بڑھے، انہوں نے ایک عرض کی تھی، یہاں پر جب امامت کی باری آئی جناب ابراہیم آگے بڑھے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہا قالا ومن ذریتی، اے پروردگار، امامت ایسا عہدہ ہے کہ جناب ابراہیم چاہتے ہیں میری ذریت کو بھی ملے. اب لوگوں نے یہاں بہت ادھر ادھر گھمایا, لفظ امام کو بہت ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کی, کہا امامت سے امامت سے مراد کیا ہے؟ نبوت. امامت سے مراد کیا ہے؟ نبوت. لیکن اس ذریت نے سارے کے سارے پلان کو چوپٹ کر دیا, سارے کے سارے مسئلے کو. قرآن نبات اللہ کلام ہے, کلام حکیم ہے. دیکھیے خود جناب ابراہیم اللہ کے نبی ہیں, لغو گفتگو نہیں کر سکتے. اگر ابراہیم کی اولاد ہی نہ ہو, اگر جناب ابراہیم کی اولاد ہی نہ ہو, جس کی اولاد نہ ہو وہ اولاد کے لیے دعا مانگنا لغو ہو جاتا ہے. پہلے اولاد آ جائے وجود میں, اس کے بعد دعا مانگنا, یہ تاثیر گزار ہے. تو تمام کا تمام تاریخ دان, تمام کے تمام مفسرین, حتیٰ تمام مکاتب جس جس میں حضرت ابراہیم نبی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں, اب یہ تمام تر چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کہاں کہاں پہچانے جاتے ہیں. عیسائی بھی حضرت ابراہیم کو نبی مانتے ہیں, یہودی بھی حضرت ابراہیم کو نبی مانتے ہیں, مسلمان بھی نبی مانتے ہیں. یہ جتنے بھی مکاتب حضرت ابراہیم کو نبی مانتے ہیں سب متفق ہیں, تمام تاریخیں متفق ہیں. کس بات پر؟ کہ حضرت ابراہیم کو اولاد آخر عمر میں جا کر ملی ہے, اتنی آخر عمر میں ملی کہ جب آپ کو اللہ نے اولاد کی خوشخبری دی تو آپ کی بیوی کو یقین ہی نہیں آیا. اس نے کہا میں بانجھ, میرا شوہر بوڑھا, کہاں سے ہوگی اولاد. اس مقام پر جا کر اللہ نے اولاد دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے حضرت ابراہیم کو سب سے آخر میں جا کر نبوت عطا کی؟ یہ جو اتنا سارا سلسلہ, یہ جو نمرود کی آگ, یہ جو وہاں سے نکلنا, یہ جو بت شکنی, یہ سارے کے سارے کیا مرحلے تھے, یہ کس حیثیت سے کیے؟ لہذا تمام مفسر کہتے ہیں بت شکنی کی تو عہدۂ نبوت حاصل ہوا, بت شکنی کی تو آج عہدۂ نبوت حاصل ہوا. وہ مرحلہ گزرا تو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو مرحلہ رسالت عطا ہوا, مدائن سے نکلے تو مقام خلت عطا کیا اللہ نے. قربانیاں دیتے جا رہے ہیں, درجات ملتے جا رہے ہیں, تمام درجات اس مقام تک جناب ابراہیم کو مل چکے تھے. اولی العزمیت کب ملی؟ جب جناب اسماعیل کو ذبح کے مقام پر لے گئے, آخری مقام اولی العزمیت تھی, وہ بھی حاصل کر لیا, خلت بھی لے لی, رسالت بھی لے لی, نبوت بھی لے لی, صاحب شریعت بھی ہو گئے. تقریباً تمام کمالات ہیں جو جناب ابراہیم کو مل چکے ہیں. لیکن مرحلہ یہ ہے کہ اب جب اللہ نے مبتلا کیا, میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو امتحان ہے یہ باقی امتحانوں سے آسان ہونا چاہیے یا مشکل ہونا چاہیے؟ عقل کہتی ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. جتنا رتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے امتحان اتنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. اب تک ابراہیم نے جتنے بھی امتحانات دیے تھے وہ جسمانی امتحانات تھے, وہ اس کے ایمان کے امتحانات تھے. لیکن اب جو اللہ نے مبتلا کیا ہے یہ ایمان کا امتحان نہیں ہے, یہ معرفت کا امتحان ہے. کیونکہ کلمات کے امتحان سے کوئی اور معنی لینا, کوئی اور معنی. اب جو معنی لیے گئے وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. 10 سنتیں, 20 اخلاقی صفتیں, یہ ساری کے سارے ان کو امتحان, یہ سارے کے سارے امتحان ابراہیم گزار چکے ہیں. ان کی حیثیت نہیں ہے کہ یہ کسی نبی سے لیے جائیں, کسی رسول سے لیے جائیں, کسی اولی العزم سے لیے جائیں. مقام بتا رہا ہے کلمات عام نہیں ہیں, مقام بتا رہا ہے کلمات عام نہیں ہیں. اور دعا ذریت یہ بتا رہی ہے کہ آخر عمر میں دعا ہو رہی ہے. آخر عمر یہ بتا رہا ہے کہ سارے کے سارے مقامات جناب آدم کو حاصل ہو گئے اسی مقام کی بنا پر. یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ عہدۂ امامت نبوت سے افضل ہے. لیکن جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو بعض لوگوں کے ذہن میں ایک غلط تصویر بن جاتی ہے. وہ غلط تصویر یہ بنتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے کہا امامت کا درجہ نبوت سے افضل ہے تو وہ یہ اس کا معنی یہ لے رہے ہوتے ہیں کہ امامت غیر از نبوت, غیر از الہی سلسلے کے کوئی سلسلہ ہے. ایسا نہیں ہے. جس امامت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ نبوت کی طرح ہی ایک الہی سلسلہ ہے. ان تمام درجات میں اولی العزمیت کے بعد جو کوئی درجہ مل سکتا ہے وہ درجہ ہے امامت کا. لیکن اس درجے کے اوپر ایک درجہ اور ہے جو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے, اور پوری کائنات میں اللہ نے وہ درجہ صرف ایک ذات کو عطا کیا ہے. وہ ذات وہ ہے جو حبیب خدا ہے, وہ ذات وہ ہے کہ جسے پروردگار احمد کہتا ہے، زمین پر اسے محمد کہتے ہیں جو مصطفیٰ کہلاتا ہے، اس درجے کا نام ہے ختم الرسالت، ختم المرسلین، وہ درجہ ہے جو اللہ نے کائنات میں سوائے پیغمبر کے کسی کو عطا کیا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ درجہ ہے جس میں نبوت بھی شامل ہے، یہ وہ درجہ ہے جس میں رسالت بھی شامل ہے، یہ وہ درجہ ہے جس میں شریعت بھی شامل ہے، یہ وہ درجہ ہے جس میں کتاب بھی شامل ہے، یہ وہ درجہ ہے کہ جس میں امامت بھی شامل ہے۔ لیکن لازم بات ہے، اب یہ دنیا میں ہوتا ہے، کوئی جو پہلے ڈپٹی سیکرٹری تھا اب اگر سیکرٹری لگ جائے تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ اس کے پاس ڈپٹی سیکرٹری کے اختیار نہیں ہے، بلکہ اگر سیکرٹری کو ڈپٹی سیکرٹری کے اختیارات کے عنوان سے پہچاننے لگو گے تو ناراض ہو جائے گا، فائل پہ سائن نہیں کرے گا، کام رکا رہے گا، ایسا ہی ہے نا؟ اگر اس کو کہیں غلطی سے کہہ دیا، یہ دنیاوی عہدوں کا مسئلہ ہے، یہ الہی عہدوں کا مسئلہ ہے۔ چونکہ پیغمبر کے پاس امامت موجود ہے، امامت کے بغیر نہیں ہے، خود پیغمبر امامت کا درجہ رکھتے ہیں۔ بحث یہ ہے کہ چونکہ ختم المرسلین اعلیٰ ترین درجہ جو انسانیت کو نصیب ہو سکتا ہے وہ درجہ ختم الرسالت ہے، چونکہ وہ ٹائٹل ان کے پاس موجود ہے لہذا نچلے ٹائٹل سے انہیں پکارا نہیں جاتا۔ لیکن ختم مرسلین کے بعد، ختم رسالت کے بعد، تاریخ انبیاء میں جو اہم ترین عہدہ ہے وہ عہدہ نبوت کے سے بھی اوپر امامت کا عہدہ ہے، اور جناب ابراہیم کے حالات نے اسی بات کو ثابت کیا کہ اب جب حضرت ابراہیم کو امامت کا درجہ ملنے لگا ہے تو امتحان لیا اللہ نے کلمات کا۔ اب کلمات کیا ہیں انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن جب حضرت ابراہیم نے یہ امتحان پورا کر دیا، اللہ نے کہا میں تجھے امام بنانے جا رہا ہوں، یہ مقام یہ سمجھا رہا ہے، یہ مقام یہ سمجھا رہا ہے کہ دین کے دائرے میں جب بھی کبھی امام بنے گا اللہ بنوائے گا، لوگوں کو نہیں دے گا۔ لوگوں کا کام نہیں ہے، لوگوں کا کام نہیں ہے امام بنانا، اللہ کا کام ہے، اللہ امام بناتا ہے۔ جب بنایا تو انہوں نے کیا کیا، اپنی ذریت کے لیے دعا کی۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت کے لیے دعا کی وہاں سے آواز آئی، کیا کہا؟ قال لا ینالو احدی الظالمین۔ دیکھ ابراہیم، تم نے دعا مانگ لی، تمہاری دعا تھی عمومی، حضرت ابراہیم کی دعا ہے عمومی، اے پروردگار میری ذریت میں بھی یہ عہدہ دے۔ اب ذریت میں تو بہت سارے لوگ آئیں گے، ذریت میں تو طرح طرح کے لوگ آئیں گے، تو پھر دعا عمومی ہے، تیری دعا پر قید ہم لگائیں گے، تیری دعا کو خاص ہم بنائیں گے، تو نے عام دعا کر دی، اسے خاص ہم بنائیں گے۔ تو جیسے ہی کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری ذریت میں ہو، تو مقام ایسا تھا کہ پروردگار کو قید لگانی پڑ گئی، فوراً پلٹ کر کہا لا ینالو احد الظالمین، میں تیری دعا قبول تو کرتا ہوں ابراہیم، لیکن جان لے ظالمین کو یہ درجہ ہرگز نہیں ملے گا۔ میں بڑا حیران ہوں پروردگار نے کیا لفظ استعمال کیے ہیں، واقعاً کلام حکیم ہے، واقعاً کلام حکیم ہے۔ ینال کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اردو میں اگر صحیح معنی میں ترجمہ کیا جائے تو ہم یہ کہیں گے پاس بھی نہیں پھٹکے گا، نزدیک سے بھی نہیں گزرے گا۔ یہ جو امامت کا مقام ہے یہ ظالمین کے پاس سے بھی نہیں گزرے گا، اتنی دور ہے ظالم اس درجے سے کہ اس کے پاس سے بھی نہیں گزرے گا۔ پھر ظالمین کے اوپر الف لام لگا کر اللہ نے عموم کر دیا۔ کل میں نے کہا تھا نا، اب دیکھیں تھوڑا سا تو ادبیات میں میرے ساتھ ساتھ چلیں تاکہ آپ کی بھی جو قرآن سے آشنائی ہے اس کا لیول آہستہ آہستہ اوپر آتا جائے۔ کل ہم نے کیا کہا تھا، اگر جمع کا صیغہ الف لام کے ساتھ آ جائے یفید العموم، اسما جم تھا، الف لام کے ساتھ آ گیا تمام اسما مراد ہو گئے، یفید العموم تمام کے تمام۔ کہا الظالمین، نہیں کہا لا ینہدو لا ینالو احدی ظالمینا، الف لام کے ساتھ کہا، الف لام یہاں پہ اب کیا کر رہا ہے، ظالمین جمع اس کے اوپر الف لام، یفید العموم، عموم کا معنی کیا ہے، کسی بھی قسم کا ظالم، کسی بھی قسم کا ظالم، کتنی ہی دیر کا ظالم، ظالم ظلم کر کے توبہ کرے یا نہ کرے، ہر طرح کا ظالم۔ کیونکہ بعض نے نکالنے کی کوشش کی، کہا بھائی وہ ظالم جو توبہ کر لے وہ ظالم نہیں رہتا، کہا اللہ نے اگر ظالمین کہا ہوتا، الف لام نہ لگایا ہوتا، تمہاری بات صحیح ہوتی، کلام کلام حکیم ہے، الف لام لگا کر یہ سمجھا دیا ہر طرح کا ظالم، سارے دروازے اللہ نے بند کر دیے، کبھی بھی ظلم کیا ہو، کبھی بھی ظلم کیا ہو، جانتے بوجھتے کیا ہو، غلطی سے کیا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، کتنی ہی دیر کے لیے کیا ہو، سارے کے سارے ظالمین ایک مرتبہ غلطی سے بھی اگر ظلم کر دیا امامت نہیں پا سکے گا، امامت نہیں پا سکے گا۔ یہ اللہ نے قید لگا دی۔ اب ہم نے جب ظلموں کی فہرست اٹھائی تو دیکھا بہت لمبی فہرست ہے، بڑی لمبی فہرست نظر آئی۔ ہم نے کہا بھائی باقی فہرست چھوڑ دو، موٹے موٹے ظلم اٹھا لو۔ تو ہم نے جب سب سے موٹا سب سے بڑا ظلم تلاش کرنے کی کوشش کی تو سورہ لقمان میں جناب لقمان کی آواز سنائی دی، یا بنیا لا تشرک باللہ۔ کیا کہا حضرت لقمان نے؟ کہا اے میرے پیارے بیٹے، ہرگز ہرگز اللہ سے شرک نہیں کرنا، کیوں؟ ان شرک لظلم عظیم، دیکھ شرک سب سے بڑا سب سے عظیم ظلم ہے۔ اب ہم کہتے ہیں بھائی باقی ظلموں کو چھوڑ دو، آ کر شرک کی بات کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی نے شرک کیا یا نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے ہاں دیکھتے ہیں کس کس نے ظلم کیا، کس کس نے شرک کیا، کتنی دیر کے لیے کیا، غلطی سے کیا، جان بوجھ کے کیا، کچھ دیر کے لیے کیا، یا آدھی آدھی عمر لگا دی۔ تو آ کر دیکھیں تاریخ میں جب یہ مرحلہ آتا ہے تب امام آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کر افتخار سے کہتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ پلک جھپکنے کے لیے برابر بھی، یہ پلک کا جھپکنا تو میرا مولا میرے لیے سمجھا رہا ہے، میرے لیے سمجھا رہا ہے، کیونکہ مجھ جیسا جاہل پلک جھپکنے کی کیفیت کو زمان و مکان کے اعتبار سے سمجھ نہیں سکتا، وہ اتنا معلوم ہے کہ پلک جھپکتا ہے خود کو بھی نہیں پتہ لگتا۔ تو امام یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ تیرا وہ عمل جسے تو بھی اندازہ نہیں لگا سکتا، اتنی سی دیر کے لیے بھی علی نے بتوں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، تو جو اتنی دیر، یعنی کیا، جو تمہیں پتہ بھی نہ لگے علی کو وہ بھی پتہ ہے، جو تمہیں پتہ نہ لگے علی کو وہ بھی پتہ ہے، اور اس لہجے میں بھی علی نے کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اب باقی آئمہ کو کہنے کی ضرورت کیوں نہیں پڑی؟ ابھی غور کیا آپ نے؟ کیوں غور کیا آپ نے؟ کبھی کوئی دس سال میرے مولا نے دس سال ایسے گزارے ہیں، ایسے گزارے، الگرچہ اگر اس پر بحث کی جائے تو وہ دس سال وہ ہے کہ جس کو پوری دنیا عصمت کا زمانہ مانتی ہے، بچوں کو معصوم کہتی ہے، لیکن میرے مولا نے اس دس سال کی اپنی عصمت کو بھی اس جملے کے ساتھ محفوظ کیا، کہا میرا وہ دس سال جس میں سارے بتوں کے سامنے جھکے ہوئے تھے، میرا وہ دس سال بھی، وہ دس سال بھی کہ جس میں دوسرے بتوں کے آگے جھکے ہوئے تھے، علی نے پلک جھپکنے کے لیے بھی، علی نے پلک جھپکنے کے لیے بھی بتوں کے آگے سر کو نہیں جھکایا۔ میں اب غور کرتا ہوں، کبھی مجھے سمجھ میں آتا ہے، اب جب غور کرتا ہوں تو پھر مجھے جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر یقین ہونے لگا۔ ولایت پر یقین کی منزل بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اپنی ولایت پر بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہم کیا ہوتا ہے، تاریخ کہتی ہے جناب ابو طالب غریب آدمی تھے، بہت غریب تھے، لہذا انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی علی پیدا ہوئے رسول کے حوالے کر دیا، ایسے ہی ہے نا ساری تاریخ ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ جب رسول کے حوالے کیا ہے تو کوئی تو ایسی توجہ کر سکیں جو ولایت سے سازگار نہ ہو، یہ توجیہات کون سی ہیں جو ولایت سے سازگار نہ ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابو طالب غریب تھے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ تاریخ میں ابو طالب ہی کیوں غریب نظر آیا، نہیں سمجھ میں آتا مجھے بھائی، باقیوں کو ورثہ ملا ہوگا، ابو طالب کو نہیں ملا کیا؟ ابو طالب کا باپ کتنا امیر ہے معلوم ہے آپ کو؟ جناب عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی امارت کا اندازہ ہے؟ آج بھی پاکستان میں اب مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے، لیکن کراچی میں شاید امیر لوگ ڈیفنس میں رہتے ہوں گے، ان سے جا کر آپ کسی کو دروازہ کھٹکھٹا کے یہ کہو کہ بھائی 100 اونٹوں کی قربانی کرنی ہے، 100 اونٹوں کی قربانی کرنی ہے، کیا کرے گا؟ تھوڑی دیر وہ بھی سوچے گا، امیر سے امیر آدمی بھی آج کے دور میں، اتنے حالانکہ کروڑوں اربوں خربوں کا زمانہ چل پڑا ہے اب تو، وہ بھی 2 منٹ کے لیے سوچے گا، 100 اونٹوں کی قربانی چیز ہوتی ہے؟ ہاں اس دور میں، اس دور جس کی بات کر رہے ہیں، 100 اونٹوں کی قربانی ہوئی، پورا مکہ کھا کر بھول گیا،
کھا کر بھول گئے کہ 100 اونٹوں کی قربانی ہوئی، وہ تو تاریخ نے رقم کر لیا، ورنہ یہاں بہت سارے ہیں کھا کر بھول جانے والے. 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے، کس نے کی ہے؟ جناب عبد المطلب نے. ایک بیٹے پر 100 قربان کر دیے، تو اس کے بعد جناب عبد المطلب کو غریب ہو جانا چاہیے تھا، ہو جانا چاہیے تھا نا. کسی تاریخ نے لکھا کہ 100 اونٹوں کی قربانی کرنے کے بعد ابو طالب عبد المطلب غریب ہو گئے ہوں؟ بھائی کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر کہنے والا یہ کہے گا تو خود بخود عام الفیل سامنے آ جائے گا. عام الفیل، دیکھیے عام الفیل اور حضرت عبداللہ کی قربانی میں 20 یا 30 سال کا ڈفرنس، کیونکہ 20 یا 30 سال کی عمر میں جناب عبداللہ کی وفات ہو گئی، اور آپ کے وفات کے سال میں ہی پیغمبر کی ولادت ہوئی. اسی سال میں عام الفیل پیش آیا، ابرہہ لشکر لے کر آیا، ابرہہ لشکر لے کر آیا. اب یہ لشکر لازمات مکہ کے اندر تو نہیں آیا تھا، مکہ کے مضافات میں ٹھہرا تھا. مکہ لشکر، اتنا بڑا لشکر مکہ کے اندر نہیں آ سکتا، لازمات مضافات میں ٹھہرے گا. اتنا بڑا لشکر مضافات میں ٹھہرا، تاریخ میں مجھے کوئی ایک اور آدمی ایسا دکھا دو جس کا اونٹ ابرہہ نے پکڑا ہو. تاریخ کو کبھی اس آنکھ سے بھی دیکھا کرو نا، تاریخ کی کبھی ایسے بھی تحلیل کرنا سیکھو، ایسے بھی تحلیل کیا کرو کبھی تاریخ کی. ہاں کوئی ایک بندہ مجھے تاریخ میں دکھا دو، ایک بندہ کہ جس کا اونٹ ابرہہ نے پکڑا ہو. اور لشکر کے لیے کوئی 2-4 اونٹ پکڑ کے نہیں لے کے جاتا، جب لشکر آتا ہے تو 2-4 اونٹ سے کام نہیں چلتا، بڑی تعداد میں جانور چاہیے ہوتے ہیں. تو جو 100 اونٹوں کو قربان کرنے کے بعد اتنے اونٹ اس وقت تک بھی رکھتا تھا کہ ابرہہ ان کو پکڑ کر لے جائے، اس کا معنی یہ ہوا کہ جناب عبد المطلب کے پاس بہت جائیداد تھی، بہت پیسہ تھا. اور حضرت ابو طالب کے پاس بھی ایسا نہیں ہے، خود اپنا بھی سلسلہ تھا. یہ جو پیغمبر کو دے رہے ہیں، رسول کو، علی کو دے رہے ہیں ابو طالب، یہ ولایت ابو طالب ہے، یہ نگاہ ہے، ولایت ابو طالب ہے. شاید جانتا ہے ولی زمان کہ کچھ ایسے ہوں گے اسلام کے احسان فراموش، کچھ ایسے ہوں گے کہ مجھ محسن اسلام کا احسان فراموش کر کے مجھ پر کفر کی تہمت لگانے کی کوشش کریں گے، میں اپنے جگر کا ٹکڑا نکال کر اس جھولی میں ڈال دوں کہ جب تک اس جھولی میں پڑا رہے گا کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ علی کو کسی کافر نے پالا ہے. محافظ ولایت اسے کہتے ہیں، یہ ہے محافظ ولایت. کہ اتنا بڑا ہدیہ اللہ نے ابو طالب کو عطا کیا، ابو طالب کو تو سینہ ٹھونک کر چلنا چاہیے نا کہ مجھ جیسا کوئی ہوگا کہ جس کا بیٹا خانہ کعبہ میں پیدا ہو. لیکن دشمنوں کی اس نگاہ سے بچانے کے لیے ابو طالب نے اپنا سب سے قیمتی جگر کا ٹکڑا اپنے آپ سے جدا کیا، رسول کی آغوش میں ڈال دیا. میں کہوں اب رسول اس زمانے کا اجر واپس کر رہے ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ابو طالب تم نے مجھے پالا، اب تمہارا سب سے قیمتی اثاثہ میں پالوں گا، لہذا جو پلا ہی رسول کی گود میں ہو اس پر کوئی بھی ایک لحظے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی کو کسی نے. سلسلہ تو بہت ہے، گفتگو بہت ہے، لیکن اب میں مختصر کروں. مرحلہ یہ، لہجے بھر کے لیے بھی جس نے شرک نہ کیا ہو اس کا حق ہے کہ وہ امام اولین بنے، اس کا حق ہے وہ امام اولین بنے. اللہ نے وہاں معیار کیا قائم کیا، جیسے ہی کہا لا ینال عہد الظالمین، اس کا جب بھی ترجمہ کرو گے، جہاں کہیں بھی ترجمہ کرو گے، اگر تمہارے قلم میں انصاف ہے اسی کا ترجمہ سوائے عصمت کے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا. تو ایک جملے میں پروردگار نے بتا دیا، اگر امام بناؤں گا جز معصوم کسی کو نہیں بناؤں گا، عصمت کے سوا کسی کو نہیں. لیکن دوسرا مقام وہ جو ہے، اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اللہ نے کلمات کلمات، اب یہ انشاءاللہ بحث، اللہ نے کبھی زندگی دی عمر دی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کروں گا کہ کلمے میں اور اسم میں فرق کیا ہے، اور جب یہ کلمہ اور اسم اللہ کے ساتھ اضافہ ہو جائے تو اسم اللہ کسے کہتے ہیں، کلمۃ اللہ کسے کہتے ہیں۔ صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کلمۃ اللہ حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ یہ کون ہے، یہ ہے کلمۃ اللہ، یعنی کیا اللہ کا کلمات، اللہ کے کلمات اگر مجسم ہو جائیں معصوم بن جاتا ہے، معصوم بن جاتا ہے۔ ایک کلمہ اللہ نے کہا میرا ایک کلمہ کون ہے، مسیح، ایک کلمہ مسیح ہے۔ وہاں پر حضرت آدم کی بحث نے کیا کہا، یہ اسما کون تھے، کون تھے یہ اسما، ہاں اولا، کس طرح سے پتہ لگا، یہ تو خدا کا شکر ہے کہ چادر کسا بچھ گئی ہے، عجیب چادر ہے، عجیب چادر ہے، ایک طرف بچھ رہی ہے دوسری طرف پردہ اٹھا رہی ہے، کیسی بابر کا چادر ہے، یہ چادر کسا، یہ چادر کسا، اس کے نیچے آئے تو پتہ لگا وہ الاسما کون تھے۔ اب بحث ہے، پھر اللہ نے جناب آدم کی توبہ کو انہی کلمات کے ذریعے سے قبول کیا۔ اب روایت میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، اور اگر میں نے گفتگو کے سلسلوں کو پھیلایا تو ہم کہیں تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ ہم نے بہت تلاش کیا، ہمیں نہیں مل سکا کہ کلمہ کون ہے، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام، اب یہ سلسلے تھے، میں ان کو جوڑتا تو واقعاً لطف آتا ہے۔ اسماء کی معرفت کا انعام تھا کہ آدم بہشت میں جائے، لیکن انہی اسماء کے شجرے کے مقابلے میں کھڑا ہونا وہ ترک اولا تھا کہ آدم زمین پر آئے۔ زمین پر آنے کے بعد اب آدم توبہ کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، لیکن توبہ قبول نہیں ہو رہی، لیکن توبہ قبول نہیں ہو رہی۔ ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے پروردگار کے حضور کہا، پروردگار تیرا بندہ ہے، تیرا نبی ہے، ایک ترک اولا ہی ہوا ہے، معاف فرما دے۔ کہا جاؤ جبرائیل، جا کر اسے کہو کہ اگر توبہ قبول کروانی ہے تو یہ جا کر کہے یا حمیدو بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوة بحق فاطمہ، یا محسنو بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ یہ پانچ نام لے کر، یہ پانچ کلمات کے ذریعے سے دعا کرے، میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ جب پنجتن کے نام لیے، اللہ نے جناب آدم کی توبہ کو قبول کر لیا، مرحلہ گزر گیا۔ کلمات کا پہلا حصہ سمجھ میں آیا، کلمات کا پہلا حصہ سمجھ میں آیا، کلمات کے پہلا حصے کا نام ہے پنجتن، پہلا حصہ پنجتن کہلاتا ہے۔ اب جب مرحلہ جناب ابراہیم پر پہنچا تو امام نے کہا وہ جو پانچ کی معرفت تھی وہ آدم کے پاس تھی، اتمہن یہ بتلا رہا ہے کہ آدم کے مقابلے میں ابراہیم نے کیا کیا۔ کہا ابراہیم کا کمال یہ ہے کہ اس نے پانچ کو 14 تک پہنچا دیا۔ اب یہ سلسلہ ہے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں گفتگو کو تاکہ بحث کو کہیں تک پہنچا سکوں، بس بات اتنی سی ہے کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ جب معرفت ابراہیم کی 14 کے مرحلے میں داخل ہوئی ہے تو یہ معرفت تھی، پھر وہی مرحلہ ہے۔ یہ کلمات عقل میں نہیں ہیں، یہ کلمات زبان پر جاری رہیں اثر دکھاتے ہیں، وہ کمال نہیں دکھاتے، عقل میں رہیں اثر دکھاتے ہیں، کمال نہیں دکھاتے۔ جب ان کی معرفت زبان سے ہوتی ہوئی عقل کے راستے سے جیسے ہی قلب میں ایمان بن کے اترتی ہے، معرفت کمال دکھانے لگتی ہے۔ لہذا جب ابراہیم میں کمال دکھایا، اللہ نے امامت کو عطا کر دیا۔ لہذا اللہ پہلے ہی مرحلے میں یہ بتلا رہا ہے کہ امامت صرف معصوم کو عطا کروں گا، امامت صاحب علم کو عطا کروں گا، امامت صرف صاحب معرفت کو کروں گا۔ تو اب ہم یہی کہتے ہیں کہ جس کو بھی امام بنانا ہے پہلے اس کی عصمت کو تلاش کرو، عصمت کو تلاش کرو۔ ابھی موضوعات میں گفتگو بہت تھی، لیکن انشاءاللہ کل آخری مرحلہ عرض کروں گا، انشاءاللہ کل آخری مرحلہ کہ تیسرا ٹائٹل جو ہو سکتا ہے اس کو قرآن سے دیکھیں گے۔ اب اگر کوئی بادشاہ بنانا چاہے تو ہم وہاں پر بھی آ کر دیکھیں گے، کوئی اپنے لیے ملک بنانا چاہتا ہو تو وہاں پر بھی آ کر دیکھیں گے کہ دین کیا کہہ رہا ہے۔ دین کے دائرے میں، دین سے باہر جو مرضی کرنا ہے کرو، دین کے دائرے میں اگر تم نے بادشاہ بھی بنانا ہوگا تو دین بتائے گا کہ کون بنانے والا ہے۔ انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں وہ معصومین کہ جن کی برکت سے انبیاء کو نبوت ملی۔ ابراہیم کو امامت ملی، ایسے ہی ان کی معرفت کے بغیر کسی کو کوئی مقام عطا نہیں ہوا۔ عزیزان من، جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، تو پھر ہمیں سوچنا یہ چاہیے، مقام فکر یہ ہے کہ جن کی معرفت سے انبیاء کو نبوت ملی، رسولوں کو رسالت ملی، امامت ملی، اولی العزمیت ملی، شریعت ملی، کتاب ملی، انہی کی معرفت کے صدقے سے ہم نے ایسا کیا ہے ہم نے کہ اللہ نے انہی ذوات مقدسہ کو ہمارے لیے امام بنا کر بھیج دیا۔ ہمارا کیا کمال، ہمارا کوئی کمال، لیکن مسئلہ کیا ہے، اب جب اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کر دی ہے اور ہم نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، تو پھر ہم سے زیادہ بدبخت بھی کوئی نہیں۔ جن کی معرفت سے نبوت مل رہی ہے، ہم ہی ان کی معرفت سے بے بہرا ہو، اس سے زیادہ بڑی بدبختی کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا شیعوں کا کوئی اعزاز نہیں ہے۔ وہ جو واقعاً شیعہ ہو جائے گا، وہ جو واقعاً شیعہ، میں دیکھتا ہوں کبھی تصور میں اپنے، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جناب ابو ذر، جناب سلیمان، جناب میسم کس طرح سے انبیاء کے سامنے سینہ پھلائے ہوئے جا رہے ہوں گے، ہاں کس طرح سے پورا سینہ پھلا کر جا رہے ہوں گے، یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں ہم ہیں علی کے شیعہ، ہمارا ہے امام علی، ہاں ایسا بننا ہے ہم نے بھی، اگر ایسے نہ بنے تو خسرت دنیا والآخرہ۔ لہذا اپنے آپ کو آمادہ کرو، اور علی اور اس کی اولاد کا کمال ہی یہ ہے کہ یہ آئے ہی سب کو سلمان بنانے ہیں، یہ چاہتے ہیں سب ہی ابو ذر بنے، ایسا نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں سب کو بنانا، ہماری کوتاہی ہے، ہماری طرف سے غفلت ہے، اور انشاءاللہ اگر خدا توفیق دے اور اس کی طرف سے توفیق ہو، کچھ ہماری توجہات ہوں، تو اس راستے پہ چلا جا سکتا ہے۔ یہی جو آدم کی توبہ قبول کروا سکتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کروا سکتے ہیں۔ ان سے بڑا شفیع کائنات میں کوئی نہیں ہے، جس کے پاس اتنے بڑے شفیع ہو اور وہ قیامت کے دن گناہگار محشور ہو جائے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ خدا نے ہم پر احسان کیا کہ اہل بیت کی کم از کم واقفیت، ان کے نام سے آشنائی ہمیں ماؤں نے اپنی دودھ میں پلایا ہے، یہ اس کا احسان ہے پروردگار۔ وہ امام کہ جس پر ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، آج پورا ایک دن گزر گیا ہے میرے مقدس، کبھی مسجد علی کے وجود سے خالی نہیں ہوئی، آج کوفہ کا ممبر، آج کوفہ کی محراب علی کو یاد کر کے رو رہی ہوگی، میرا نماز پڑھنے والا نہیں آیا، ظہر گزر گئی، مغرب و عشاء گزر گئی، لیکن علی کوفے میں ہوتے ہوئے مسجد کوفہ آ نہیں پا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ حالت بہت بری ہے، زخم بھی گہرا تھا، لیکن ایک مرتبہ ایک مرحلے پر طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے آ کر ابتدائی جو بھی وہ پٹی کر سکتا تھا کیا، اس کے بعد چلا گیا، کچھ دیر کے بعد طبیب کو دوبارہ بلایا گیا، کہا بابا کی حالت سنبھل نہیں رہی، چہرے کی رنگت تبدیل ہو رہی ہے۔ جیسے ہی طبیب آیا، امیر المومنین کے چہرے کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ امامہ سر سے اتار دیا، مولا حسن کو رو کر کہتا ہے، اے میرے مولا، تلوار کا زہر بہت شدید تھا، آہستہ آہستہ اثر کر رہا ہے، اے میرے مولا، اس وقت میں اپنے بابا کو جتنا دودھ پلا سکتے ہیں اپنے بابا کو دودھ پلائیے، میں نہیں جانتا، لیکن بعض علماء نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ میرا مولا شبوں میں گمنام طریقے سے جاتا تھا، لوگوں کے گھروں میں یتیموں کے بچوں کو جا کر پالتا تھا، شب بھر جب وہ پیار کرنے والا نہیں آیا تو بچے بے چین ہو کر باہر نکلے، ڈھونڈتے پتا کرنے کے لیے آئے کہ وہ جو پیار کرنے والا آتا تھا آج کی شب کیوں نہیں آیا ہے۔ یہ یتیم بچے جب تلاش کرتے ہوئے نکلے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ جو شب میں آتا تھا وہ امیر المومنین تھا، آج صبح اس کی سر پر تیغ لگی ہے، وہ زخمی ہے، اسے حکیم نے کہا ہے کہ اسے دودھ پلایا جائے، مجھے نہیں معلوم لیکن راوی کہتے ہیں یہ یتیم بچے اپنے اپنے گھروں میں گئے ہیں, کہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے کوزوں میں دودھ کو جمع کیا ہے, چھوٹے چھوٹے کوزے لے کر میرے مولا کے دروازے پر آ گئے. دروازے پر آنے کے بعد ایک مرتبہ آواز لگائی ہے, میرے مولا ہمیں پتہ لگا ہے ہمارا پیار کرنے والا, ہم سے محبت کرنے والا, اسے دودھ کی ضرورت ہے, ہم یہ چھوٹے چھوٹے کوزے لے کر آئے ہیں, شاید ہمارا مولا بچ جائے. میں کہوں گا میرے مولا علی, میرے مولا علی تمہاری رسی تمہارا نصیب ہے, یہ تمہارا نصیب ہے, یہ تمہارا نصیب ہے. کوفے میں جب تمہیں دودھ کی ضرورت پڑی, بچے چھوٹے چھوٹے کوزے لے کر تمہیں دودھ پلانے چلے آئے. ہائے میرے حسین کا وہ چھوٹا سا علی اصغر, میرے مولا حسین کا وہ چھوٹا سا علی اصغر, میرا مولا علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کر میدان میں آیا ہے, تپتی ہوئی ریت پر رکھ کے کہہ رہا ہے اے ظالموں مجھ پر ظلم مجھ پر رحم نہیں کر, میرے 6 مہینے کا بچہ پیاس سے مر رہا ہے, اسے تھوڑا سا پانی پلا دو, تمہیں دودھ کی ضرورت تھی, بچے دودھ لے کر آئے. حسین کا علی اصغر اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھلا رہا تھا, کسی نے پانی نہیں دیا, تیرے سے شعبہ لگایا, ارے چلا ہے میں نہیں جانتا, زمانے کا امام کہتا ہے السلام علیکم, میرا سلام ہو اس طفل رضی پر, اس دودھ پیتے بچے کے اوپر, المسبو فی حجر ابی جو باپ کی گود میں ذبح کر دیا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.